أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورة البقرة کے 46ویں رکوع کی آیات نمبر 284 تا 286 کا ترجمہ اس طرح ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا، پھر جسے چاہے گا وہ بخش دے گا اور جسے چاہے گا وہ سزا دے گا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف خدا تعالی کی طرف سے اتری، اور مومنین بھی ایمان لا چکے، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اقرار یہ ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی، خدایا تیری مغفرت مل جائے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، نیکی کی جزا بھی اسی کو اور برائی کی سزا بھی اسی کو ملے گی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو ہم سے مؤاخذہ نہ کیجیے، خدایا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ ہم سے پہلے کے لوگوں پر آپ نے ڈالا تھا، خدایا ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھوائیے جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، خدایا ہم سے درگزر کیجیے اور ہم کو بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، خدایا آپ ہی ہمارے مالک ہیں، کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 40ویں رکوع کی تفسیر اس طرح ہے:
لله ما في السماوات وما في الأرض،
آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ سورت کا اختتام اور دین حق کے بنیادی اعتقاد و عمل کا یہاں خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن حکیم کا یہ وصف بیان کیا گیا تھا کہ وہ ہدل للمتقین، یعنی پرہیزگاروں کے لیے ایک ہدایت نامہ اور دیدار خدا کے لیے عینی بصارت اور قلبی بصیرت بخشنے والا اور زندگی کا مکمل دستور العمل ہے۔ چنانچہ اس سورت میں اسلام کے بنیادی اعتقاد و اعمال ضروری کے احکام بیان فرمائے، مثلا توحید باری تعالی، رسالت، ایمان بالغیب، آخرت کی زندگی، حساب و کتاب، حشر و نشر وغیرہ۔ پھر اس کے ساتھ عبادات میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، جہاد وغیرہ، اور معاملات میں سے قصاص، نکاح، طلاق، ایلا، رضاعت، بیع، سود اور رہن وغیرہ جیسے ضروری احکام بیان فرمائے۔ اس طرح اعتقاد و عمل کا ایک خاکہ پیش کر کے پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے، دنیا و آخرت میں شاد کام ہونے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی۔ اب سورت کے اس آخری رکو میں پھر سے بنیادی اعتقاد و عمل کو دہرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالی کی تین صفات، ایک ملکیت، دوسرا علم اور تیسری قدرت کا ذکر فرمایا، تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے اور احکام الہی کی تعمیل میں کسی قسم کا ہیلا حوالہ وہ نہ کر سکے۔ نیز جب لوگ ان تینوں صفات الہی کو پیش نظر رکھیں گے تو احکام کی تعمیل میں زیادہ سے زیادہ سچائی اور اخلاص پیدا کر سکیں گے، اور پرہیزگارانہ زندگی کے مدارج میں بآسانی ترقی کرتے جائیں گے، تاکہ بالآخر زندگی کے اصل مقصود دیدار خدا کو بے حجابانہ حاصل کر لے. نمبر ایک، ملکیت. یہ دین کی اولین بنیادی صفت ہے، اللہ جل شانہ کا مالک زمین و آسمان ہونا، اور وہ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ ہی کی ملک ہونا. دراصل یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کی بنا پر انسان کے لیے بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کے سوا کوئی دوسرا طرز عمل جائز اور صحیح نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف اللہ رب السماوات والارض کے آگے سر تسلیم جھکا دے. نمبر دو، علم. اس میں مزید دو باتیں بیان ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہر انسان بذات خود اپنے اعمال و افعال کا ذمہ دار اور جواب دہ ہے، کوئی دوسرا نہیں. دوسرے یہ کہ انسان جس مالک آسمان و زمین کے روبرو جواب دہ ہے، وہ نہ صرف ظاہر و پوشیدہ غیب و شہادت کا جاننے والا ہے، بلکہ دلوں کے چھپے بھید، ارادے اور خیالات تک اس کے علم میں رہتے ہیں. جب بنفس نفیذ وہ اعمال کا حساب بھی لے گا تو پھر اس کے احکام کی تعمیل میں ہیلا بازیوں کا کیا مطلب. نمبر تین، قدرت. یہ اللہ تعالی کے اختیار مطلق کا بیان ہے. وہ ایسا شہنشاہ بے مثال ہے کہ کسی قانون کے مطابق عمل کرنے پر اپنے آپ کو مجبور نہ پائے، بلکہ وہ مختار کل ہے، جس کسی کو چاہے بخش دینے اور جس کسی کو چاہے عذاب دینے کے سارے اختیارات اس کو حاصل ہیں. تو اس کے احکام کی زیادہ سے زیادہ تعمیل کر کے بھی ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے اور بندگی کے مقام کو نہیں بھولنا چاہیے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَى آخِرِهِ، من جملہ دیگر آیتوں کے، اس آیت کو بھی مفسرین و مجتہدین نے منسوخ کہا ہے، لیکن مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، داعی اللہ، معصوم عن الخطا، تابع اتم محمد رسول اللہ، حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ الصلوات والتحیات نے بحکم خدا ارشاد فرمایا ہے کہ در قرآن ہیچ آیت منسوخ نیست، و در قرآن تکرار و جملے معترضہ و حرف زائدہ نیست. نقلیات میاں عبد الرشید، صفحہ نمبر 65. یعنی حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن شریف کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، اور قرآن میں تکرار، جملے معترضہ اور حرف زائدہ بھی نہیں ہے. اگر ہم سے عمل نہیں ہو سکتا تو روئیں، بہت افسوس کریں، لیکن کلام الہی وہ فرمان مہدی علیہ السلام کے معنی کو توڑ مروڑ کر زمانہ موجودہ کی روش اور اپنے حال کے موافق بنا لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بندگی میں حضرت شاہ قندمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حق بات کہتے رہو، اگر ہم سے اتباع نہیں ہو سکتی تو یہ ہمارا قصور عمل ہے. الاخر ہی انصاف نامہ.
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون،
یعنی اللہ کا رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف خدا تعالی کی جانب سے اتری، اور مومنین بھی ایمان لا چکے. صحیح مسلم، مسند امام احمد اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب آیت للہ ما فی السماوات والارض نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بڑی بھاری پڑی کہ اللہ تعالی نے صرف چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا بلکہ دل کے احساسات کا بھی حساب لے گا اور ان پر گرفت کرے گا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے ایمان اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے کانپ اٹھے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ وغیرہ کا تو ہمیں حکم ہوا جو ہماری طاقت میں تھا، لیکن اب جو آیت نازل ہوئی ہے اس کی برداشت کی طاقت تو ہم میں نہیں، حسب استطاعت تعمیل کریں گے لیکن دل کے خیالات پر ہمارا قابو نہیں ہے، اس پر بھی اگر گرفت ہوئی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کیا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالی کے احکام کے آگے سر تسلیم جھکا دو اور پورے عزم و استقلال کے ساتھ ان کی تعمیل میں کمر بستہ ہو جاؤ اور یوں کہو کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ خدایا ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہمارے رب ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اطاعت کا فوراً اظہار کیا اور مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ ان کا اظہار اطاعت اور مغفرت طلب کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کو ایسا پسند آیا کہ اس سورت کی آخری دو آیتیں نازل فرما کر صحابہ رضی اللہ عنہم کے جذبات حسنہ کی ترجمانی فرمائی۔ ان دعاؤں کے مکمل مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ آیات ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جبکہ مکے میں کفر و اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو، ظاہر ہے کہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تسکین قلب کی موجب ہوئی۔ علاوہ برین اس دعا میں ضمناً مسلمانوں کو یہ بھی تعلیم دی گئی کہ وہ اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر نہ بہنے دے، بلکہ انہیں اس دعا کے مطابق کامل نیستی، انکساری، عاجزی اور عبودیت کے اظہار کے ساتھ طلب نصرت کرنا چاہیے۔ واضح بات کہ یہ دعا ان دعاؤں میں سے ہے جن کو مبین کلام اللہ، تابع تام رسول اللہ، امام آخر الزمان حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالی کی طرف سے شب قدر کا تعین کرنے اور اس سے آپ علیہ السلام کو معلوم کرائے جانے کے بعد 26 رمضان المبارک کو بطور شکرانہ فرض جگانے لیلۃ القدر کی ادائی کے بعد با آواز بلند تلاوت کی اور امت کے حق میں دعا مانگی تھی۔ آپ علیہ السلام کی اتباع میں شب قدر کے دگانے کی رات ہر سال یہ دعائیں تمام مرشدین گروہ اور عام مصدقین و مصدقات اب بھی سر بسجود ہو کر بصد عجز و نیاز مانگتے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ دعوت میں ترجمہ و تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ الحمدللہ علی ذلک حمدا کثیرا مبارکا طیبا۔